يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا ايها الناس، اي لوگو، قد جاءتكم موعظة من ربكم، بے شک آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت. وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے. وہدًا ورحمتًا للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، آپ لوگوں سے کہیے کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے. ہوا خیر مما یجمعون، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. ایک آیت ہے لیکن قرآن پاک کا خوبصورت تعارف بھی ہے. یا ایہا الناس، اے لوگو، محسوس کریں، کیا آپ کے دل تک یہ پکار گئی؟ اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی پکار سن رہی ہوں؟ دنیا میں کوئی پکارے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بڑا پکارے تو بیٹھے بیٹھے کسی منسٹر یا کسی پریزیڈنٹ کا فون آ جائے ہمارے گھر تو شاید خوشی کی وجہ سے بے ہوش ہی ہو جائے. مجھے پکارا، کہیں پتہ چل جائے کہ کسی نے میرا نام لیا ہے تو کریت کریت کے پوچھتے ہیں، اچھا اور کیا کہا تھا، اور کیسے کہا تھا. اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتا ہے. یا ایہا الناس، یہاں غور کیجئے گا، یا ایہا الذین آمنو نہیں کہا، صرف ایمان والوں کو نہیں پکارا بلکہ اے لوگو. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغام انسانیت کے نام ہے، یہ رب کا پیغام اس کے بندوں کے نام ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت تو صرف آمنو، ایمان والے ہی سن رہے ہیں، کیونکہ عموماً یہ قرآن اور خاص طور اردو زبان میں سننے والے تو مومن ہی ہیں، ایمان والے ہی ہیں، تو پھر باقی انسانوں تک کون پہنچائے گا؟ ہم مسلمان پہنچائیں گے. قرآن پاک کی جتنی بھی آیتیں یا ایہا الناس سے شروع ہوتی ہیں نا، وہ ہم سب کے لیے ایک حجت ہے اس بات کی کہ اس کلام کو جو ہمیں بن مانگے مل گیا، ہم نے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جن کو بھی نہیں ملا، یہ پیغام دینا ہے. اور ایسی ہی آیتیں کئی کفار کے دلوں کے بند تالے کھول دیتی ہیں. ایک مشہور سنگر تھے جن کو آج یوسف اسلام کے نام سے یاد رکھتے ہیں، تو وہ ایسی ہی کسی آیت کو سن کے تو ان کے دل میں اسلام کی شمع پھڑکی تھی کہ یہ کتاب تو مجھے بلا رہی ہے، او مین کائنڈ. تو ہم نے مین کائنڈ تک پہنچانا ہے. کیا کہا؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گیا ایک پیغام، ایک نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے. قرآن کو یہاں موعظہ کہا گیا. تو سوال پیدا ہوتا ہے موعظہ کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کو ساتھ ساتھ واضح کرتے ہوئے دیکھیں گے. موعظہ کا لفظ واو عین زوئے سے ہے. واز کا لفظ سنا ہوگا. آج کل ہمارے ہاں لفظ واز معروف نہیں رہا. پہلے دور میں کہیں درس ہوتا تھا، لیکچر ہوتا تھا یا سپیچ تو کہتے تھے واز ہو رہا ہے. واز کہتے ہیں دل کو نرم کرنے والی بات، جس سے دل نرم ہو جائے. بھلائی اور نیکی کی یاد دہانی جو بہت اخلاص کے ساتھ ہو. دلوں کو نرم کرنے والی بات. اسی سے پھر موعظت کا لفظ ہے. تو موعظت ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کی توجہ کو دنیا کے انہماک سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مائل کر دے. اس سے دلوں میں رقت پیدا ہو اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو. چلیے اس بات پہ آپ بھی غور کیجیے اور میں بھی کرتی ہوں. کیا واقعی اس کلام کو سن کے ہمارے دلوں میں نرمی آتی ہے؟ موعظہ ہے یہ ہمارے لیے. دلوں کو نرم کرنے والا کلام ہے. دل کی سختی کی وجہ سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں. ہائی کولیسٹرول کا مرض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے نا. آرٹریز اور وینز ہیں وہ بلاک ہونے لگتی ہیں. پھر اس کے کتنے ہی طریقے ہوتے ہیں. کبھی ان کو ڈسپرین دی جاتی ہے تاکہ وہ گھول کے پئیں تاکہ بلڈ ڈائلیوٹ ہو اور دل کی نرمی کم ہو. کہیں ان کو کڑوی دوائی کھلائی جاتی ہیں, کہیں جڑی بوٹیاں دی جاتی ہیں کہ ان کے دل کی سختی دور ہو. تو قرآن موعظہ کیسے ہے کہ دنیا کی محبت کی بیماریاں, جو بلاکیج آ چکی ہے دل میں, اس کو نکال دو. موعظت کب ملتی ہے؟ جو اس کو توجہ سے پڑھے گا, مطلب پر غور کرے گا, اس کے لیے تو یہ نصیحت بن جائے گی. اسی طرح وعظ کہتے ہیں عواقب اور نتائج کی یاد دہانی کرنا, یعنی آپ کا انجام کیا ہوگا. کبھی آپ نے سوچا آپ کہاں جا رہی ہیں, کل کیا ہوگا, مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی یہ کتاب انسان کو اس کا اینڈ یاد کرواتی ہے, چاہے ترغیب کے ساتھ ہو یا ترغیب کے ساتھ. ترغیب کیا ہوتی ہے؟ رغبت کے ساتھ. کبھی جنت کی خوشیاں سنا کے, کبھی اس کی خوشخبریاں دے کے, اور کبھی جہنم کے ڈراوے دے کر. اسی سے لفظ پھر وائس ہے. ہمارے ہاں تو یہ لفظ کافی بدنام ہے, خاص طور پہ اردو شاعری میں. وائس, ناسخ, فلاں بڑے نصیحتیں کرتے ہیں, بڑے وعظ دیتے ہیں, لیکن وائس کون ہوتا ہے؟ طبیب, ڈاکٹر. ڈاکٹر بعض دفعہ مریضوں کو کس چیز سے روکتا ہے؟ جو ان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہوں. کبھی کبھی کڑوی دوائی کھانے کو دیتا ہے, کبھی کبھی میٹھی گولی بھی دیتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کبھی کبھی رغبت سے, جنت کے شوق دلا کے, اللہ سے ملاقات کی باتیں کر کے انسانوں کو اس کتاب کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں, اور کبھی کبھی جہنم کے ڈراوے, روز محشر کی سختیاں, اللہ تعالیٰ کا خوف. تو گویا کہ کتاب انسان کے لیے ایک چلتا پھرتا استاد ہے. یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ دل کے بند دروازے کو کھولو. کھٹ 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 نوک کر رہی ہے یہ کتاب. میں آئی ہوں تمہارے دلوں کو نرم کرنے. یہ کتاب ہی تھی کہ جس نے مکہ والوں کے دلوں کی سختیوں کو دور کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے بھرا ہوا دل لے کر آئے تھے, اور اسی کتاب کی چند آیتوں نے ان کے دل کو موم بنا دیا, پگھل گئے. وہ اس کتاب ہی کی آیتیں تھیں کہ جس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کے دل اس طرح پگھلائے, ندامت کے آنسو آنکھوں میں آنے لگے. اپنے دلوں کو چیک کریں, کیا مجھے یہ کتاب موعظہ لگتی ہے؟ آپ سوچیں گے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. آئے بھی کیسے؟ جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو دل میں نہیں جاتی, یہ حقیقت ہے. عربی زبان کے ساتھ جب آپ کا تعلق جڑنے لگتا ہے نا, تو آپ کی ساری نمازیں زندہ ہو جاتی ہیں. کوئی مردہ زندہ ہو تو اس کی کتنی خوشی ہو. جب مردہ دل زندہ ہوتے ہیں تو پھر کتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں. جب کتاب کی بات سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل تو یہی میری چیز تھی, میں کہاں کھوئی بھی تھی, میں کہاں سے نصیحتیں لیتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کسی کو بھی فائدے دینے ہیں جو اس میں آپ کو بتائے, اس کے دل کو نرم کرنا ہے تو کتاب کام کرے گی. اگر کسی کے دل کو دنیا کی رونقوں سے ہٹا کے آخرت کی طرف لانا ہے تو یہ کتاب. دنیا کی بے رغبتی اس کتاب کے ذریعے, آخرت کا لگاؤ اس کتاب کے ذریعے شوق پیدا کرنا ہے, آخرت کی جواب دہی کا یقین دلانا ہے تو اس کتاب کو کھولنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, اور موعظت کے اندر لفظ کیا چھپا ہوا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا, اس کے معنی مطلب مفہوم سے. اب میں بات کر رہی ہوں اردو میں, آپ کو اردو نہ آتی ہو تو کیا آپ اتنے شوق سے سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے, دل میں جاتی نہیں بات. آپ کو ایسی لینگویج کا لیکچر سنیں جو آپ کو نہیں سمجھ آتی, آپ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں رہ سکتے, آپ کیسٹ بند کر دیں گے, سی ڈی بند کر دیں گے کہ چھوڑو میں نہیں کچھ اور کر لوں, اس سے تو بہتر ہے میں سو جاؤں. تو آج ہمیں کتاب سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہماری زبان میں نہیں, زبان میں نہیں تو سمجھنا ہے اس کو اور اس کے معنی کو. آپ کہیں گے کیوں, کیا ضرورت ہے, اور بھی تو بہت ساری کتابیں ہیں نا. تو پھر اس کا وہ معنی یاد کر لیں کہ انسان کو اس کا انجام یاد دلاتی ہے. میرا انجام, کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں بیٹھ رہنا, جب اپنے مالک کے سامنے جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی, وہ مالک کیا پوچھے گا کہ بتاؤ تمہیں اتنی نعمتیں دی تھیں تم کر کے کیا آئے ہو. تو لہٰذا اپنے دل کے بند دروازوں کو کھولنا ہے. ساتھ ہی ایک اور خوبی اس کتاب کی سامنے آتی ہے اور وہ کیا ہے, وہ شفاء لما فی الصدور. ڈرتے کیوں ہو, گھبراتے کیوں ہو اس کتاب کو پکڑتے ہوئے, یہ تو تمہارے دلوں کی بیماریوں کی دوا ہے. شفا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتی ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں, لما فی الصدور, جو تمہارے دلوں میں ہے. صدور صدر کی جمع, سواد دال را, صدر کہتے ہیں سینے کو. اب دل چونکہ سینے میں ہوتا ہے تو وہی مراد ہے. اسی طرح صدر کہتے ہیں کسی بھی چیز کا حاکم. یہ ہمارے ہاں جو اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا, صدر, صدر پاکستان, یہ بھی اسی سے. جس طرح دل پورے جسم کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے نا, اسی طرح صدر پورے ملک کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے. تو فرمایا جو تمہارے سینوں میں ہے اس کی بیماریوں کا علاج ہے, تمہارے دل کی بیماریوں کا علاج ہے. آپ کہیں گے دل کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, انجائنا کا پین, کلیسٹرول کا ہائی ہونا, ہارٹ اٹیک, نہیں, وہ تو صرف جان کے دشمن ہوتے ہیں نا. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے ایمان کی دشمن ہوتی ہیں, اگر وہ بیماریاں آ جائیں تو دنیا چھن جاتی ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ بیماریاں آ جائیں تو آخرت سے بھی انسان ہاتھ دھو لیتا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لما فی الصدور پھر ہے کیا, کون کون سی بیماریاں ہیں؟ اسی طرح اس کی اگلی بیماری ہے کفر, انکار, میں نہ مانوں. پہلی بیماری کفر, مانتے ہی نہیں رب کو, ایتھیسٹ بنے بیٹھے ہیں, اپنے خدا خود ہیں, سب کو مانتے ہیں لیکن رب کو نہیں مانتے کیونکہ وہ دکھتا نہیں. انکار, اللہ کی ذات کو نہ مانا تو وہ صحیح کافر بن گئے, ڈس بلیور, اور اللہ کے حکم کو نہ مانا تو عملی کفر ہو گیا. آج کتنے ہی لوگ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے, اس کی بات نہیں مانتے. تو کفر, انکار کی عادت, مجھے نہیں کرنا. پھر اس کے بعد شرک, اس کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ کچھ اور بھی ہیں اس کے ہیلپرز, کوئی زندہ کوئی مردہ, کسی نہ کسی صورت سے کوئی ایسا معبود بنا رکھا ہے کہ جو اللہ کے کاموں کو کرتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں, کیا میرے اندر ظاہری یا باطنی کوئی شرک تو نہیں ہے, کوئی روگ تو نہیں لگا ہوا میرے دل کو. اگر بیماری کی بجائے آپ روگ کا لفظ لگا لیں نا تو بات زیادہ سمجھ آئے گی. اسی طرح آپ دیکھیے پھر تیسری چیز ہے شک, اللہ کی ذات کے بارے میں شک, عقیدے کے اندر ایسی بیماری آ گئی کہ جس کی وجہ سے کفر پیدا ہوا تو نفاق پیدا ہو گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حسد کی بیماری, بغض کی بیماری, لالچ, خود غرضی, خود پسندی, ڈپریشن, کتنی ہی بیماریاں ہیں. یہ کتاب ایک دوا ہے لیکن فائدہ کس کو دے گی؟ جس کی زندگی میں کھلے گی, جس کے مرنے کے بعد کھلی اس کو فائدہ نہیں دے گی. آپ دیکھیے کہ دوا کتنی بھی اچھی ہو, بوٹل میں بس بند رہے, فائدہ ہوگا؟ آپ اس کو سامنے رکھ کے دیکھتے رہیں دیکھتے رہیں, فائدہ ہوگا؟ اس دوا کی بوٹل کو آپ آنکھوں پہ لگائیں, फायदा होगा, उसको मोहब्बत से महसूस करें फायदा होगा, जिस्म पे फेरें फायदा होगा? नहीं। फायदा कब होता है? पहली बात, जब दवा को की बोतल को खोला जाए। अब स्टेप्स लिखे, हम इसको इंशाल्लाह टैली करेंगे बाद में। यानी किसी दवा से फायदा कब होता है? पहली चीज है दवा की बोतल, यानी बोतल है जिसमें टेबलेट्स हैं या कोई सिरप है, उसको खोलना पड़ेगा। फिर दूसरी बात क्या है कि उसके अंदर जो चीज है उसको खाना पड़ेगा। कैसे? रेगुलर बेस पे, रेगुलरली खाना पड़ेगा। फिर तीसरी चीज है पंक्चुअलिटी, वक्त पे खाना पड़ेगा। बाज दफा एक वक्त की दवा अगर मिस कर दें तो बाकी का असर जायल हो जाता है। जो लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनको इस चीज का खूब अच्छी तरह अंदाजा होगा कि वो ऐसी चीजों को फिर कहते हैं कि अब पहली का भी असर जाया हो गया। फिर अगली चीज क्या होती है दवा से फायदा लेने की? परहेज। कुछ चीजों से बचना पड़ेगा, परहेज करेंगे तो दवा फायदा देगी, वरना बाज दफा उसका असर जाया हो जाता है। फिर अगली चीज यकीन। दवा को यकीन से खाते हैं ना तो फायदा ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना। जिस डॉक्टर पे आपको यकीन होता है कि नहीं मुझे इससे सेहत मिल जाएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप उसकी खाते हैं दवा लेके, तो आपको फायदा भी होने लगता है। लेकिन अगर आप उसकी नहीं, उस पर यकीन नहीं करते, तो नतीजा क्या होता है कि वो फायदा देने की बजाय हम कहते नहीं छोड़ो। कभी किसी के कहने पे किसी सस्ते डॉक्टर के पास चले जाए ना जो बहुत कम पैसे लेता है, तो फायदा ही नहीं होता, क्योंकि दिल में यकीन नहीं था। लो ये तो एक ही सबको लाल गोली दे देता है और एक ही शरबत सबको दे देता है, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो यकीन बहुत बड़ी चीज है, उसी से फिर ये चीज जो है इंसान को फायदा देती है। चलिए अब ये सारी चीजों को लाइए आप कुरान के सामने। किताब से फायदा कब होगा? जब ये खुलेगी। किताब से फायदा कब होगा? जब इसको रेगुलर बेस पे करेंगे। कब फायदा होगा? जब इसको वक्त पे पढ़ेंगे। जिंदगी में एक मखसूस वक्त मुकर्रर करना पड़ेगा, और पढ़ने से या मुराद सिर्फ तिलावत नहीं, वो फिर मौइज़त नहीं होती, वो तो ऐसे ही है जैसे खाली बस बॉटल को देख देख के खुश होते रहे, उसको समझना पड़ेगा। फिर कुछ चीजों का परहेज करेंगे, कुछ ऐसी चीजें छुटती जाएंगी और ये किताब असर करती जाएगी। और फिर अगली चीज यकीन। जब यकीन आ जाएगा कि ये किताब फायदा देती है, फिर होगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो बात है कि अल्लाह ताला ने जो बता दी कि शिफा उल्लिमा फिस सुदूर, ये शिफा कब मिलती है? ये एक लफ्ज हमें एक चीज की दावत दे रहा है, और वो क्या कि कुरान के सच्चे तालिब बन जाओ, तालिब इल्म बन जाओ, फिर फायदा होगा, फिर उसको अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें आएंगी। फिर एक वक्त आता है कि ये किताब उसको ना सिर्फ बीमारियों से फायदा देगी बल्कि उसकी रूहानी गजा बन जाएगी। आज हमारा हाल क्या है? हम इस किताब से कैसे ताल्लुक रखते हैं? ये किताब जिंदगी के अंदर हर मौके पर रहनुमा बन जाती है, राहबर बन जाती है, ये हमारे गमों की दवा बन जाती है, तकलीफों की, दुखों की। इंसान की जिंदगी में बहुत से हादसे आते हैं, चोटें पड़ी होती हैं, टूट टूट के गिरते हैं। जिसकी जिंदगी में कुरान आ जाता है ना, उन चोटों के वक्त पे ये किताब जाके उसको थाम लेती है। कोई बात नहीं, गम क्यों करते हो? कुरान इतने प्यारे तरीके से नसीहत करता है कि आप सोच नहीं सकते। अपनी जिंदगी का कोई वाक्या सोच लें, आप बहुत दुखी थे, परेशान थे। दुख तो ये भी हो सकता है ना, जाते हुए शौहर ने कुछ कह दिया, डांट गया, अब वो तो चला गया, आप दुखी थे, परेशान बैठे थे, बैठे थे क्या करूं। अब अगर आप फारिग रहते, सारा दिन जलते कुड़ते रहते, उसको सुना उसको सुना, कभी डिप्रेशन में चले गए, मैं आपको पूरे यकीन से कहती हूं, अगर ऐसे वक्त में आप कुरान की कोई एक अच्छी कैसेट या सीडी, जिसको आप समझ भी रहे हैं, साथ साथ लगा के सुनना शुरू कर दें, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपको जरूर उसमें से अपनी बात का जवाब मिल जाएगा। ये इतने गमों का इलाज बन जाती है बात कि इंसान सोच नहीं सकता। फिर इस तरीके से जिंदगी के अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं कि ये कुरान एक बेहतरीन दोस्त बन जाता है। फिर ये कुरान माँ बाप, दोस्तों, साथियों, अजीजों से ज्यादा प्यारा होने लगता है। जब आपको ये किताब समझ आती है ना, तो आपकी दोस्ती होती है। आप कुरान खोलते हैं तो कहीं से आप पढ़ने लगते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें आ जाती हैं, आप समझते हैं। फिर आप चंद सफ़े आगे जाके देखते हैं तो वहाँ कुछ जन्नत के मनाजिर हैं, आप उसमें खो जाते हैं। कहीं आगे जाते हैं तो जहन्नुम के किस्से हैं। जब आप किताब को बंद करेंगे आपको याद ही नहीं होगा सुबह शौहर नाराज़ हुआ था या शौहर डांट के गया था। शिफाउ लिमा फिस सुदूर, इस तरीके से गमों का इलाज, इस तरीके की बातें। चूंकि पढ़ने पढ़ाने का काम है तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ लोग अपनी बातें शेयर करते रहते हैं, तो किसी की बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इंस्पायर किया उसने कि जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जिसमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे, और कहने लगी कि अगर मैं इस किताब से ना जुड़ी होती तो मैं टूट जाती। और यह हकीकत है, हर एक अंदर से कुछ ना कुछ रोग लगा के बैठा हुआ है। जो चीज थामती है ना वो किताब थामती है, जिसको हमने बंद किया हुआ है, जो मरने के बाद खुलेगी। लोग हम पे पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ते, हम पर पढ़ा जाता है, लेकिन उसका खत्म हो गया वक्त। उस वक्त इलाज का वक्त खत्म, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो अगर कोशिश करनी है तो किस बात की कि अपनी जिंदगी में ये किताब खोलें, खुद अपने वक्त पे इसको पढ़ना चाहें। जब इस किताब को अपनी जिंदगी में खोलेंगे ना तो खुशियां आएंगी। इसीलिए आप देखिए कि आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये दुनिया की हर नेमत से प्यारी चीज है। शिफाउ लिमा फिस सुदूर व हुदा व रहमा, इसमें हिदायत भी है। हिदायत खुदा से है, हा दालिया, और हुदा हदायत हदिया, ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। हदिया किसको कहते हैं? तोहफे को। तो हिदायत एक तोहफा है, गाइडेंस इज अ गिफ्ट। किसने भेजा है? अल्लाह की जात ने। ये रब का पैगाम है उसके बंदों के नाम के, लोगों इसको कबूल कर लो। जालिकल किताबु ला रैब फी हुदा लिल मुत्तकीन, ये किताब तुम्हें फायदे देगी, ये किताब तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनियों में लेके आएगी, जीने मरने के तरीके सिखाएगी। ये हिदायत सिर्फ जन्नत की हिदायत नहीं है, दुनिया में जीने के तरीके सिखाएगी। कैसे जीना है, कैसे मरना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज तुम्हारे हक में फायदे वाली है, कौन सी नुकसान की है, ये किताब तुम्हें बताएगी। हुदन गाइडेंस। अब बताइए कि किसी चीज से गाइडेंस लेने के लिए उसको समझना जरूरी है कि नहीं? जब मैं किताब के बारे में हुदन का लफ्ज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है जैसे रोड मैप, आपको कहीं जाना है, आप कंप्यूटर से एक पेपर डाउनलोड करते हैं रूट के सूरत में और आपको उसकी जुबानी नहीं आती। चले मिसाल है, आप कहीं जा रहे थे और आपने कंप्यूटर से डायरेक्शन निकालने की कोशिश की, जब खोला आपने तो वो स्पेनिश में था, आपको तो स्पेनिश आती नहीं, क्या करेंगे? आप कहें चलो इसका मैप का हैंडआउट निकाल लेती हूँ, हैंडआउट निकाल लें, आप बैठेंगे तो जाएं किधर कुछ पता नहीं। क्या आप उसको गाड़ी की स्क्रीन पे लगा लें, आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे? आप उसको चूमते रहें, उसका एक खूबसूरत सा हार बना के मिरर के ऊपर लटका लें, क्या इसकी बरकत से आप पहुंच जाएंगे? नहीं, कुछ करना पड़ेगा ना। उसको खोल के किसी ऐसे बंदे तक ले जाएंगे जिसको वो जुबान आती है, फिर उससे पूछेंगे देखो मुझे इसका मतलब बता दो। हो सकता है वो उसके चार पांच जो लफ्ज लिखे हुए उसका मतलब बता दे और आप गाड़ी में बैठ जाएं, लेकिन बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? हो सकता है उसमें जो बातें सुनी हुई थी वो तो आपको पता चल गई, लिखी हुई थी वो तो पता चल गई, लेकिन रोड पे कोई ऐसी चीज आ गई आप पढ़ ही नहीं सके। हो सकता है एग्जिट का साइन हो और आप उसको एंट्रेंस समझ लें। जरा सोचिए क्या अंजाम होगा, जहां से जाना था वहां से अब निकलने की कोशिश करें, कितना बेक्लूजन होगा, धमाका होगा ना। इसी तरह जब ये किताब समझ नहीं आती और हम इसके बगैर जिंदगी की शाहराह पे बैठ जाते हैं ना, तो इसी तरह के धमाके होते हैं हमारी जिंदगियों में। इस वक्त इंसानियत जिस डिप्रेशन का शिकार है, आज रिश्तों की तमीज खत्म हो गई, आज सच झूठ का फर्क खत्म हो गया। क्यों? कि ये हिदायत के बगैर है। जिंदगी ऐसी गुजर रही है जैसे किसी ना जानने वाले को स्टेयरिंग पे बिठा दें। कोई तसव्वुर भी करता है कि 10-12 साल के लड़के को शौक है कि मुझे ड्राइविंग करनी है और माँ उसको कह लो बेटा जाओ चाबी और चला लो, मेरा हाल अपने पोर्च में भी नहीं चलाने देगी, स्टार्ट नहीं करने देगी, क्या पता ये दीवार में मार दे, अपने पार्किंग लॉट में नहीं चलाने देगी, क्यों? खतरा है। और अगर वो बच्चा खुदा न खास्ता गाड़ी निकाल के हाईवे पे ले जाए, मेरा हले ना बच्चा बचे ना गाड़ी बचे। जब एक गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी न चलानी आती हो और उसको हम हाईवे पे ले जाएं तो जो नुकसान होगा, तो बिल्कुल इसी तरह जो लोग इस किताब को नहीं जानते, जो जिंदगी गुजारने के तरीके बताती थी उसके बगैर जब गाड़ी जिंदगी की रोड पे चलाते हैं तो नुकसान ही नुकसान है। ये किताब सिर्फ दुनिया के नक्शे नहीं बताती, जन्नत के नक्शे भी बताती है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये बताती है जन्नत का नक्शा कैसा है, वहां मौसम कैसा है। आपने किसी शहर में जाना हो तो आप सबसे पहले वहां के ब्रोशर्स देखते हैं ना। आप कहीं दूसरे शहर में, आप कहते हैं अच्छा यहाँ पिकनिक स्पॉट कौन से हैं, चले यहाँ की कोई शहर की मशहूर चीज क्या है, यहाँ वेदर कैसा होगा, कपड़े कैसे पहनूंगी, बारिश है, ये है। जन्नत में जाने वालों को भी तो दिल चाहता ही होगा ना, हम देखें वहां क्या होगा, वहां क्या करेंसी चलेगी, वहां रेट कितना मिल जाएगा, वहां हम जाके किसको गाइड मानेंगे, वो कौन बताएगा। जालिकल किताबु ला रैबा फी, तो इसीलिए फरमाया ये हुदन है और हिदायत के लिए समझना जरूरी है। फिर साथ ही फरमा दिया वह रहमा, रहमतें भी हैं इसमें। रहमत क्या है? अल्लाह अकबर। कुराने पाक खोलते जो पहली चीज हम देखते हैं वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम, अल्लाह ताला की रहमत से भरी हुई सिफात। तो रहम क्या है? किसी के ऊपर ऐसा मामला हो जाए कि बस उसकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और उसकी आखिरत भी अच्छी हो जाए। अल्लाह की रहमत कैसे मिलती है इस किताब से? इसके एक एक लफ्ज के साथ नेकियों मिलके। आप कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ते हैं तो 10 नेकियां, दो पढ़ेंगे तो 20 नेकियां, पढ़ते जाइए नेकियां बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और आप बिल्कुल वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। तो हुदन कब मिलती है? जब किताब को समझ के पढ़ते हैं, लफ्जी तर्जमा, इसकी तफसीर, इसके मानी। और रहमा कब मिलती है? जब इसको अरबी टेक्स्ट के साथ सही पढ़ते हैं। अच्छा, क्या हमें सही तरह पढ़ना आता है? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आएगी रहमत। आप लफ्ज कल्ब को कल्ब पढ़ दें, मसा आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अहदी कल्बी, आपने मांगा तो ये कि अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे दे, कल्ब कहते हैं ना दिल को, आपने क्या कह दिया? अल्लाहुम्मा अहदी कल्बी, अल्लाह मेरे कुत्ते को हिदायत दे दे। कल्ब कुत्ते को कहते हैं, कल्ब दिल को कहते हैं। आप सारा दिन पढ़ते रहें कि सिरात अल्लजीना अनमतु अलैहिम, बजाय इसके ये कहने के सिरात अल्लजीना अनमत अलैहिम, सिर्फ आपने ता को तू में बदल दिया, आप शिर्क के मुर्तकिब हो गए। आप कह रहे हैं अल्लाह उन लोगों का रास्ता जिन पे मैंने ही नाम किया, अल्लाह ताला कहता है मैंने किया। तो पढ़ना सही नहीं आता तो रहमत कहां से मिलेगी? तो लिहाजा रहमतें पानी है तो अरबिक टेक्स्ट को सही पढ़ना है। जरा अपने आप से पूछिए, क्या मुझे रब की किताब सही तरह पढ़नी आती है? इसका जो मानी, इसका जो मफहूम है, मैं समझती हूं? किसी का कलाम उसके सामने जरा लफ्ज बदल के पढ़ें तो उसको कितना गुस्सा आता है। आपकी कही हुई बात कोई दूसरा आपके सामने किसी और को बताए और जरा अंदाज बदल ले, टोन बदल ले, तो आपका हाल क्या होता है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा था, गुस्सा आएगा ना। हम रब के कलाम को, बल हुआ कलाम उल्ला, अल्लाह के कलाम को हम पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के, इतने खराब अंदाज में पढ़ते हैं कि वो लगता ही नहीं ये रब का कलाम है। रब को कैसा लगता होगा? उर्दू के स्टाइल में तो हम अरबी पढ़ते हैं। रहमतें कहां से आए? एक एक लफ्ज पे फरिश्ते कैसे उतरे? तो लिहाजा इस लफ्ज के साथ हमारा अमल क्या होना चाहिए? इसको सही पढ़ने की नियत, इरादा। किसको मिलता है ये सब कुछ? क्या सबको? नहीं, लिल मोमिनीन, ईमान लाने वालों को। तो कुरान से फायदे कौन लेंगे? जो ईमान लाएंगे इस पे। आपको पता है कि आज मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसकी रिसर्चेस करते हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े थीसिस लिखते हैं। फायदा क्यों नहीं पाते? क्यों? ईमान नहीं है। लिल मोमिनीन, तो अकीदे की इस्लाह। और सारी बातें कह के फिर कहा قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ بس چاہیے کہ خوشیاں مناؤ، کیونکہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب کچھ اس سے بہت پیارا ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. آئیے اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں ایک ساتھ. بفضل اللہ، اللہ کا فضل یہاں کیا ہے؟ قرآن، قرآن پاک کے ساتھ. وبرحمتی ہی، اور اس کی رحمت، یہ کیا ہے؟ نبی کا سکھایا ہوا طریقہ، اللہ کے نبی نے جو طریقہ سکھایا وہ. فبذلک، اور اسی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یہ جو اوپر گزر گئی، موعظت، شفا، ہدن و رحمہ کے ساتھ، یعنی اس قرآن کے ساتھ. کیا کرو؟ فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. خوشی کیا ہوتی ہے؟ کس کو کہتے ہیں خوشی؟ آج ہر بندہ خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے. آج ہم نے لگژریس لائف کا نام خوشی کی زندگی رکھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے. خوشی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن آپ کو لکھاؤں گی. ایسی کیفیت جو کسی مطلوب چیز کے حاصل کرنے پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. خوشی کیا ہوتی ہے؟ مطلوب کو پا لینا، جس کو پانا چاہتے تھے پا لیا. وہ کیفیت جب من چاہی چیز مل جائے، اس کو خوشی کہتے ہیں. خوشی کیا ہے؟ یہ کتاب، یہ قرآن، اس کا پا لینا ساری دنیا کی نعمتوں سے پیارا ہے. لیکن یہ بات اس کو پتہ چلتی ہے جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جن کی صبحیں اس کتاب کے ساتھ اور جن کی راتیں اس کتاب کے ساتھ ہوتی ہیں. دور دور سے چھونے والے اس خوشی کو پا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب سب سے بڑی چیز ہے. انسان جو ہے نا، یہ صرف مادہ سے نہیں بنا، اس کے اندر روح بھی ہے نا. اسپرچولی بھی ہم زندہ ہیں نا، بلکہ روح نکل جائے تو ہم مر جاتے ہیں. ہم صرف مادہ سے نہیں پیدا ہوئے، میٹر سے نہیں ہوئے. تو ہمیں خوش کرنے کے لیے صرف مادی چیزیں نہیں چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ مادی چیزوں سے خوشی نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے اندر ایک روح بھی ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ بچوں والا. مادی چیزوں سے اس کو بہلاتے ہیں، گھڑی لے دو، گاڑی لے دو، گھر لے لو، اچھے کپڑے لے لو، پھر دیکھنا کتنی خوشی ملے گی. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ سب کچھ لے لیتے ہیں. جو گول تھا وہ سب مل گئے، لیکن خوشی نہیں ملی. ذرا آج اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں. اگر آج ہم عزت اور شہرت کی بلندیوں پہ ہیں، کیا خوش ہوں؟ کسی ایسے بندے کو قریب سے جا کے دیکھ لیں کہ جو لوگوں میں مشہور ہو. بعض دفعہ کامیڈینز خودکشی تک کرتے ہیں. اس نے کیوں کی؟ یہ تو سب کو خوش کرتا تھا. کیوں؟ وہ خلا تھا، اندر ایک خول تھا، صرف لوگوں کو اپنے لفظوں سے خوش کرتا تھا. جو لوگ بہت شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، مشہور لوگ، ان پہ رش کرتے ہیں. آپ ذرا پوچھیں ان کو، وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں ایک دن دے دے جب ہم اپنی ذاتی زندگی گزاریں، جہاں لوگوں کی انٹریکشن نہ ہو. یہ خوشی نہیں ہے. اور خوشی کس سے مانگتے ہیں؟ اچھے کپڑوں سے. چلیں ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ نے بہت قیمتی سوٹ بنایا، خوب کڑھائی والا، خوب بھرا ہوا کام کا، بس ایسا کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے. آپ نے وہ سوٹ پہن لیا، اندر سے آپ کو چبھ رہا ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے. آپ نے وہ سوٹ پہن کے پھر لیا، اگر کوئی تعریف نہ کرے مثلا، آپ کو خوشی ہوگی؟ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا، میں نے تو اتنی محنت کر لی، اتنے پیسے لگا لیے، میں نے تو کتنے دن لگائے اس پہ، ایک بندے نے تعریف نہیں کی. تو کیا پتا چلا؟ وہ کڑے ہوئے جوڑوں کے اندر خوشی نہیں ہے. آپ خوبصورت سے خوبصورت جوتا پہن لیں اور آپ کے پاؤں کو چبھے، تکلیف دے، ہے بڑا خوبصورت، خوشی ملتی ہے. اب دیکھیں لوگ نئے کپڑے جوتے پہنتے ہیں نا، تو آتے ہی گاڑی میں اتارتے ہیں، جوتے اتارو، جیولری اتارو. ہم بچوں کی طرح کھلاتے ہیں ان چیزوں کو. جیسے بچہ روتا ہے نا، تو ماں اس کو ایک کھلونا دے دیتی ہے، وہ تھوڑی دیر کھیلتا ہے تو وہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر تیسرا. آخر مائیں کیا کہتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ بچہ جب سارے کھلونوں سے نہیں بہلتا نا، تو ماں کہتی ہے یہ ایسی ضدیں کر رہا ہے، اصل میں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو ماں کی گود چاہیے. اسی طرح یاد رکھیے ہماری روح بھی بھوکھی ہوتی ہے، اس کو اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، ہم اس کو چیزوں سے بہکاتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، ماں روتے بچے کو جھنجھنا دکھاتی ہے، اسے ماں کی گود چاہیے ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو ان زیورات، اچھے کپڑوں اور کھانوں سے بہلاتے ہیں، حالانکہ اسے کچھ اور چاہیے، ہماری روح کی غذا یہ قرآن ہے، ہم اس کو کسی اور چیز سے بہلاتے ہیں۔ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس کے ساتھ خوشیاں مناؤ اگر تم واقعی خوش رہنا چاہتے ہو، اگر ساری کوششیں ناکام ہو گئیں خوش ہونے کی، سارے سائیکاٹرسٹ نے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا، مایوس ہو، سارے ڈاکٹرز نے جواب دیا ایک دفعہ رب کی اس کتاب کی طرف آ جاؤ، اس کے سامنے دل جان بچھا دو، تمہارا دل خوشیوں سے اچھلنے لگے گا۔ ایسے لوگ جو کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کہا۔ پھر یہاں دیکھیے مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں، عموماً کیا جمع کیا جاتا ہے، لوگوں کی کلیکشنز کیا ہیں؟ کچھ لوگوں کو گولڈ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو جیولری، کسی کو بیگز، انٹیک، برتن، کراکری، موویز، کیسٹس، تصویریں، البم، آپ لوگوں کے شوق کیا ہے؟ ڈریسز کا شوق ہے، میک اپ کا شوق ہے، کپڑوں کا تھا۔ اگر ہم ساری اپنی چیزوں کو جمع کر کے دیکھیں نا، جس جس چیز کا ہمیں شوق ہے، ان چیزوں کا جب انجام دیکھتے ہیں آخر میں، کوئی دنیا سے چلا جائے اور اس کی من پسند چیزیں اس کی الماریوں سے نکلتی ہیں، تو اکثر چیزیں ٹریش کی جاتی ہیں، دوسروں کے کام نہیں آئیں گی وہ چیزیں۔ اگر آج ہمیں کتابوں کا شوق ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد کوئی پڑھ لے اور ہمیں صدقہ جاریہ دے دے، لیکن ہماری جمع کی ہوئی بیکار چیزوں کو کون دیکھے گا، کون کرے گا؟ جب لوگ جاتے ہیں، خاص طور پہ بزرگوں کا انتقال ہوتا ہے، تو اکثر لوگ ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں دے دیتے ہیں غریبوں کو، ایک تو ویسے ثواب کی نیت سے، دوسری یہ کہ وہ آپ کے تو قابل ہی نہیں ہیں، وہ اماں جی نے پتہ نہیں کس زمانے کی سنبھالی ہوئی ہیں، وہ آپ کے تو کام نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں اس کتاب کی چیزیں سیکھ لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو بنے گا کیا؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ سب سے پیاری چیز ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے اس کلام کے سفر میں نہ گئے نا، ہمارے لکھے ہوئے نوٹس کوئی نہیں پڑھے گا، بچوں کو تو اردو سکھائی نہیں ہم نے، چار باتیں اگر ہم نے جمع کر لیں تو وہ ان کے کام تو آئیں گی نہیں۔ بعض لوگ اردو بکس نہیں لیتے، خود مشکل لگتی ہے انگلش، لیکن لے لیتے ہیں، کیوں کہ بعد میں بچے پڑھیں گے۔ دور کیوں کیا ان کو، اپنی زبان سے کیوں دور کیا آپ نے، خود ہی دور ہو گئے تو ان کو بھی دور کر دیا۔ تو بات یہی ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ ہوتی ہیں تو زندگی مشکل ہونے لگتی ہے، وقت کے ساتھ ان کی قیمت کم ہونے لگتی ہے، لیکن یہ قرآن جتنا زندگی میں آتا ہے اتنی آسانیاں، اتنی سہولتیں، وقت کے ساتھ اس کی قیمت بڑھتی ہے، اس کا فیشن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی کتاب کی دعوت دیتے ہیں کہ جس کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں رکھ دی، جو ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج تھی، جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی رہنمائی لے سکتے تھے، انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ۔ اگر کوئی انسان یا کوئی ملک بالکل کسی چیز پہ اگر قرآن کی رہنمائی نہیں لے گا تو ضائع ہو جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم میں ہی، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو ہم سب نے اپنے لیے فیصلے کرنے ہیں۔ اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلنا ہے، کہاں کہاں کیسے اس چیز کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں چیز موجود ہے اور مانگنے دوسروں سے جاتے ہیں. عزت اس کتاب نے دینی تھی، ہم دوسروں سے لینے جا رہے ہیں. رزق کے خزانے اس کتاب کے سمجھنے سے نازل ہونے تھے، ہم غیروں سے بھیک مانگتے ہیں. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں بھی اسی طرح کی بات ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن ظالم تو خساروں ہی میں زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جو نہیں مانے گا وہ نہیں مانے گا. جھٹلانے والے اور ٹھکرانے والوں کو اس کتاب سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ اس سے فائدہ لے نہیں سکتے. تو اللہ سے پھر یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ اس کتاب کو میرے دل کی بہار بنا دے. میں کیوں محروم رہوں؟ تو نے اتنی پیاری کتاب بھیجی اور میں اس کو سمجھے بغیر دنیا سے چلی جاؤں؟ میں نہ سمجھوں، میری زندگی میں اس پہ عمل نہ آئے، میں دوسروں کو اپنے دکھ سناتی رہوں. کوئی دکھی ہوتا ہے نا تو ماں یاد آتی ہے، بہن یاد آتی ہے، شوہر دور ہو تو وہ یاد آتا ہے. اگر آپ کو اس کتاب کی رفاقت مل جائے نا تو آپ اپنے دکھوں اور میں غموں میں اس کتاب سے تعلق جوڑیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری سکھائی ہوئی دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ دعا ایسی ہے کہ جس میں قرآن کی محبت بڑے خوبصورت لفظوں میں دلوائی گئی. اور اللہ کرے کہ یہ چیز ہمارے کام آ جائے اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں ایسی چیزیں شامل کریں. عموماً تو ہم دنیا ہی کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں نا، لیکن جس کو قدر دانی ہو جاتی ہے پھر واقعی وہ ایسی ہی دعائیں مانگتا ہے. اور اس دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کوئی بہت اگر مشکل میں ہے، اگر یہ دعا پورے یقین سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے بھی نکال دیتا ہے، لیکن محبت بھی ہے اور غم سے نجات بھی ہے انشاءاللہ تعالی. یہ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسی یدی بیدک ماد فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي.
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ محسوس کرتے ہوئے سنیں کتنی عاجزی اور کتنی بے بسی ہے اس میں انسان کی طرف سے. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، یعنی میری ماں بھی بندی تھی، عاجز تھی تیرے آگے، میرا باپ بھی عاجز تھا اور میں بھی عاجز ہوں، اور میری قسمت پہ تیرا اختیار ہے، یعنی میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، یعنی میرے مقدر کے فیصلے تو کرتا ہے. میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، یعنی میرے اوپر جو بھی معاملہ ہوتا ہے یہ تیرے حکم سے ہوتا ہے. تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، یعنی میں راضی ہوں. اللہ، جو میرے ساتھ ہوتا ہے تو میرے ساتھ ظلم نہیں کرتا، جو میں ڈیزرو کرتی ہوں تو مجھے وہی دیتا ہے. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا اپنے علم غیب میں تو نے اس کو اختیار کیا. دیکھیے کتنی وسعت ہے، یعنی ایک نام ہے نا اللہ کا، یا ہم جانتے ہیں 99 نیمز آف اللہ. یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ، تیرا ہر وہ نام جو میں نہیں بھی جانتی اس سے بھی تجھے پکارتی ہوں. تو نے اپنے مخلوقات میں پرندوں کو، جانوروں کو، فرشتوں کو، جو نام اپنے سکھائے، میں ان سارے ناموں کے ساتھ تجھے پکارتی ہوں. اور وہ نام جو تو نے علم غیب میں چھپا رکھے ہیں، میں اس سے بھی تجھے پکارتی ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کو انسان بہت ناموں کے ساتھ پکارتا ہے نا، تو کہا میں ان سارے ناموں سے پکارتی ہوں. اب دیکھیں، ابھی تک مانگا کچھ نہیں، پہلے اپنی اوقات بتائی، میں بڑی عاجز ہوں، تیری غلام ہوں، بندی ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. آپ سوچیں گے پتہ نہیں کیا مانگنا ہے اس کے بعد، مانگنے والا کیا مانگتا ہے. انت جلیل قرآن العظیم ربی قلبی، اے اللہ، قرآن پاک کو میرے دل کی بہار اور میرے آنکھوں کا نور بنا دے، اور دور کر رنج و غم کو، اور میری فکر اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا. آمین. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو واقعی دلوں کی بہار بنا دے. ایک دفعہ زندگی میں اس کا مزہ چکھ کے دیکھیں گے ہم، تو پھر جینے کا مقصد سمجھ آ جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.